نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم یہ جو 10 سورتوں کا گروپ ہے قرآن حکیم میں مدنی سورتوں کا، اس کے مرکزی جوڑے پر پہنچ گئے ہیں. ان 10 سورتوں میں ہم نے دیکھا کہ 4 سورتیں ہم پڑھ چکے، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ. پھر یہ 2 سورتیں ہیں، سورت الصف اور سورت الجمعہ. اس کے بعد پھر 4 سورتیں ہیں، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم. تو گویا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی جوڑا ہے. اس کی فضیلت ایک اور اعتبار سے بھی سامنے آتی ہے کہ اب تک ہم نے دیکھا کہ سورہ حدید شروع ہوئی سبح للہ ما فی السماوات والارض سے، لیکن سورہ مجادلہ براہ راست شروع ہو گئی، اس کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. پھر ایک سورت آگے، سورت الحشر، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر ممتحنہ آگئی، وہ بھی بغیر تسبیح کے شروع ہوئی. لیکن یہ دونوں صورتیں اس جوڑے کی جو ہیں، یہ تسبیح سے شروع ہو گئی. سورہ صف، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس میں جوڑے ہونے کی نسبت یہ بھی آ گئی کہ ایک میں فعل ماضی ہے اور ایک میں فعل مضارع ہے. اور فعل مضارع میں عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. تو گویا کہ زمانے کا احاطہ ہو گیا، ماضی، حال اور مستقبل، اور اس دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں. ان دونوں صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے بنیادی کلید کی اہمیت حاصل ہے. حضور کی سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ 2 صورتیں سمجھ میں نہ آئیں. پہلے اس صورت میں حضور کا جو مقصد بعثت ہے، جو اس سے پہلے 2 مقامات پر ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ فتح میں بھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ بعثت مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے جہاد کی کال اور قتال تک کے لیے تیار رہنا، اس کے لیے ابتدا ہی میں بہت ہی ایک ڈانٹ کے انداز میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ان صورتوں میں سے اکثر میں ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. خاصا سخت انداز ہے ڈانٹ کا، ڈپٹ کا. لیکن دوسری صورت میں یہ جو مقصد عظیمہ تھا حضور کے لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اس کے لیے مین پاور درکار ہے. جماعت کے بغیر، جمعیت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایک فرد کر سکتا ہوتا تو ہر نبی کر کے جاتا، لیکن نہیں. یہ لازم ہے اس کے لیے کہ ایک جماعت، ایک جمعیت مضبوط، جانساروں کی، فدائیوں کی موجود ہو. وہ جماعت کیسے وجود میں آئے، کیسے اس کی تربیت ہو، کیسے اسے تیار کیا جائے، یہ موضوع ہے سورہ جمعہ. یہ دونوں مل کر گویا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے لیے بنیادی کلید فراہم کرتی ہے. اب آئیے ہم پہلی سورت کا آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ آیت تیسری مرتبہ آ رہی ہے. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا. ان دو ناموں کو ہم نے دیکھا کہ بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. سورہ حشر میں تو ابتدا میں بھی آئے، اختتام پر بھی آئے. اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے ساتھ. اس کا اقتدار مطلق ہے، اس کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن اس کی حکمت بھی کامل ہے. اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہذا اس میں بے راہ ہونے کا کوئی امکان نہیں. اس کے بعد چھوٹتے ہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورہ مبارکہ میں ڈانٹ کا انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان کے مدعی ہو، یا نوٹ کر لیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب ابو بکر اور عمر سے نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان اور علی سے نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہما، روئے سخن منافقین کی طرف ہے جو جہاد اور قتال سے جانے چراتے تھے، کرنی کتراتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا قرآن مجید میں کہیں بھی یا ایھا المنافقون کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، منافقوں کو بھی یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے دعوے دار تو وہ بھی تھے، کہتے تھے ہم مانتے ہیں اللہ کو رسول کو مانتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، زبان سے دعوے اللہ کی محبت کے، اللہ پر ایمان کے، زبان سے دعوے رسول پر ایمان کے، لیکن عمل زیرو، نہ اللہ کی قول پر لبے کہنے کو تیار، نہ رسول کی پکار کو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار، تو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کبر وقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ مقت کا لفظ اس سے پہلے آیا سورہ نساء میں، نکاح مقت جو جاہلیت کا ایک رواج تھا کہ ایک شخص جب فوت ہو گیا تو فرض کی جس نے تین یا چار بیویاں چھوڑی اور بیٹا ایک ہی ہے، تو وہ بیٹا دے تو کسی ایک ہی بیوی سے ہے نا، باقی تین بیویاں جو ہیں اس کی مائیں تو ہیں لیکن انہوں نے اسے جنا تو نہیں ہے، تو وہ ان کو اپنے گھر میں ڈال لیتا تھا قریضوں کی حیثیت سے، یا ان سے نکاح بھی کر لیتا تھا، اس کو نکاح مقت کہتے تھے، کہ بہت ہی یوں سمجھئے کہ بہت ناپسندیدہ بیزاری والی بات، تو یہاں وہ لفظ استعمال کیا کبورا مقتن، ایک تو مقت پھر کبورا، بہت بڑی بات ہے بیزاری کی اللہ کے نزدیک، عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں، جو کہتے ہو تو پورا اترو، کہتے ہو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرو، کہتے ہو کہ رسول پر ایمان ہے تو رسول کی سنت کا اتباع کرو، کہتے ہو کہ قرآن کو مانتے ہیں کہ اللہ کے کلام ہے تو اس کے عوامر و نواہی کو تسلیم کرو، کہتے ہو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو، اس کے دین کو قائم کرو، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اس کے بعد چوتھی آیت میں آخری بات کیا جی، دیکھ لو نوٹ کر لو، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد ہی نہیں قتال، جہاد کی آخری منزل، بلند ترین منزل، اور اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، ان کے رینکس کے اندر کوئی خلا نہیں کیا جا سکتا، ان کی لائنز کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ ہے آخری مقام اللہ کی محبوبیت کا اسلام کی روح سے، یہ نہیں ہے کہ کرامات کا صدور ہو رہا ہے، نہیں، آپ اللہ کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ سکتے ہیں یا نہیں، دس از دی لٹمس ٹیسٹ آف یور ایمان، ایمان ہے یا نہیں ہے اس کا ٹیسٹ یہ ہے، کرامات جو ہیں وہ تو ہندو سنیاسیوں سے بھی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے شعبدے جو ہیں ہندو سادھو جو ہیں تپسیاں کر کر کے وہ روحانی طاقت ایسی حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے شعبدے دکھاتا ہے، بڑے بڑے شعبدے، کرامات نہیں، اصل کرامت کیا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا، یہاں تک کہ تیار رہنا کہ جب قول آئے گی نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائے گی، یہ چار آیتیں ہیں بڑی زوردار تبہیر اس سورہ مبارکہ کی، اس کے بعد چار آیتوں کے اندر سابقہ امت مسلمہ کے کردار کو ایک نشان عبرت کے طور پر دکھایا گیا، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان صورتوں میں قدرے مشترک یہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْبُدُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے کوفت پہنچا رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یہ کون سی ایذا تھی، ہم دو مقامات پڑھ چکے ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شدید ترین کوفت کا سامنا تھا، ایک کوئی ذاتی قسم کا کوئی الزام یا ان کے بارے میں کوئی بات کہی گئی تھی جس کا ذکر جو ہے سورہ احزاب میں ہے، لیکن اصل جو ہے وہ سورہ مائدہ میں، کہ جب جنگ کا وقت آیا، قتال کا وقت آیا، پورا جواب دے دیا پوری قوم نے، 6 لاکھ افراد، 6 لاکھ میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو چلیے 1 لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل، اتنی بڑی جمعیت، اور کورا جواب، فضل بنتا اور رمبو کا فقاتلا انا ہاؤنا قائدون. اس وقت جو حضرت موسیٰ کی کیفیت ہوئی ہے وہ ان کی اس دعا سے ظاہر ہے کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر ہے، اپنے بھائی ہارون کی جان پر ہے، بس باقی یہ پورا کورا جواب دے رہے، اب ہمارے اور ان کے درمیان تفرقہ کر دے، علیحدگی کر دے، اللہ نے خیر تفرقہ قبول نہیں کیا، 40 برس تک کی سزا دے دی، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، عرض مقدس ان پر حرام رہے گی 40 برس تک، اسی سیرا میں بھٹکتے پھریں گے. وہ ہے خوف جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، کیوں مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، کیوں اذیت روحانی ذہنی خوف مجھے پہنچا رہا ہے، جبکہ تم یہ جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے دل ٹیڑے کیے تو وہ ٹیڑے ہوئے، نہیں، دی چوائس از اورز، ہمیں اختیار دیا گیا، سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ مدد کرے گا اور سیدھا راستہ کھول دے گا تمہارے لیے، غلط راستہ چوز کرتے ہو تو اللہ اس راستے کو کھولتا چلا جائے گا، آج تھوڑی بے حیائی ہے کل زیادہ بے حیائی ہوگی پھر اور زیادہ ہو جائے گی، پہلے برقع اترے گا پھر دوپٹہ اترے گا پھر ننگے سر بھی ہوں گے اور بازو بھی ننگے ہوں گے، رفتہ رفتہ ہو جائے گا، تدریجاً یہ سارے مراحل جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت نہیں کہ زبردستی ہدایت دے. یہ تو ان کا سلوک تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یاد کرو جبکہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو میرے سامنے ہے تورات میں سے اس کی، وہ مبشرم بے رسول، اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام نامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ جو ہے در حقیقت انجیل میں جس طرح کہتے ہیں کہ سانپ کے منہ میں چچودر نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے، یہ لفظ انجیل سے نکال تو نہیں سکے ابھی تک عیسائی اس لفظ کو برقرار رکھے ہوئے پیراکلیٹ کے نام سے، لیکن اس کے انہوں نے وقتاً فوقتاً بہت سی شکلیں بدلی ہیں. جو سب سے پرانا نسخہ ہے اصل عبرانی زبان کا اور اصل عربی زبان کا، تو کوئی نسخہ موجود ہے ہی نہیں قدیم. سب سے جو پرانا نسخہ ملتا ہے وہ گریک ٹرانسلیشن ہے، یونانی ترجمہ، اور اس میں جو ہے لفظ آیا پیریکلوٹوس، اور پیریکلوٹوس کے معنی ہے دی فیمس ون، دی ریناؤنڈ ون، دی پریزڈ ون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد ایک ہی معنی ہے، احمد افضل التفضیل ہے اور محمد مفعول ہے تحمید سے، دی پریزڈ ون. بعد میں اس کو بدلا پیراکلیٹوس کر دیا، ایڈوکیٹ، پھر بدلا پیراکلیٹ کر دیا، اب یہ پیراکلیٹ کے لفظ سے، فارکلیٹ کے لفظ سے یہ موجود ہے، اس کے معنی ہے کنسولر، تسلی دہندہ. لیکن یہ بہرحال وہ جو ہے بشارت حضور کی انجیل میں آج بھی موجود ہے. لیکن کیا کیا یہودیوں نے؟ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب عیسیٰ لے کر آئے ان کے پاس کھلے معجزات تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعى الی الاسلام، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اب تیسرا مرحلہ آیا، چوتھی آیت، تیسرا مرحلہ، حضور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہ رہے ہیں، چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہ ان کا طرز عمل تھا حضور کے خلاف، سازشیں، پروپیگنڈا، طرح طرح کے سکینڈلز اٹھانا، گویا کہ منہ کی سازشوں سے. بہت خوبصورت انداز میں مولانا ظفر علی خان نے اس کی تعبیر کی ہے اس آیت کی، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یعنی جو تھے مشرکین مکہ، وہ تو باقاعدہ جنگ کرتے تھے، جانے دیتے تھے، 70 جانے انہوں نے قربان کی ہیں اپنے غلط معبودوں پر، اپنے آبا و اجداد کے دین پر میدان بدر میں. یہودیوں میں یہ بلبوتہ نہیں تھا، مزدل تھے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو محفوظ قلعوں کے اندر رہ کر یا دیواروں کے پیچھے سے کوئی جنگ ونگ کر سکتے ہیں، آمنے سامنے آ کر دو بدو جنگ نہیں کر سکتے. تو وہ چاہتے ہیں کہ حضور کے اس نور کو، اللہ کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے اس نور کا اتمام فرما کر رہے گا. اس کے بعد وہ آیت آ گئی جو مرکزی آیت ہے، جس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے شمار کیا ہے. بلکہ میں نے تو ان کی تصانیف میں یہ نہیں دیکھا ہے، لیکن ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے بتایا تھا کہ اپنی کسی تعلیف میں انہوں نے اسے قرار دیا پورے قرآن کا عمود، پورے قرآن کا عمود یہ ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. پورے قرآن کا عمود وہی ہے، اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن مجید، ہدایت کاملہ، اور دین حق دین اسلام، دی سسٹم آف سوشل جسٹس آف اللہ گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی تھرو ہز میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین حق ہے. لیکن یوں ہوا ہوا دین کو لے تاکہ اسے غالب کرے تمام کے تمام ادیان پر. آج سارا جھگڑا دنیا میں اس کا ہے، نماز روزے سے نہ بش کو کوئی تکلیف ہے نہ بلیئر کو کوئی تکلیف ہے. پڑھو نمازیں، روزے رکھو، داڑیاں بڑھا لو، ایک ایک فٹکی کر لو، دو دو فٹکی کر لو، ہمارا کیا. لیکن تم کہو کہ نظام قائم کریں گے، او ہو ہو، پھر ہمارے نظام پہ کیا بنے گا؟ ظاہر بات ہے اس نظام کی جڑوں سے اس کو کھودا جائے گا تو ہی کوئی دوسرا نظام بنے گا نا. ایک عمارت بنی ہوئی ہے، آپ ایک اور نقشے پر عمارت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے گرانا پڑے گا لامحالہ، ورنہ کیسے عمارت بن جائے گی. گفت رومی ہر بنا کوہنا کا بادہ کنند تودانی اولاں کا میرا ویرا کنند. ان کو اس نظام کو خطرہ ہے، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں در حقیقت ویسے ڈیوائڈڈ ہیں مسلمان، مسلمان ممالک بھی ڈیوائڈڈ ہیں، تحریکیں بھی ڈیوائڈڈ ہیں. ایک ملک میں یہ تحریکیں کئی کئی ہیں، مختلف طریقوں پر کام کر رہی، لیکن بحثیت مجموعی. آپ کا دشمن تو دیکھ رہا ہے نا کہ ہر جگہ گہما گہمی ہے، کہیں وہ جہاد کے نام سے ہے، کہیں وہ کسی اور طریقے سے ہے، کہیں وہ تبلیغی جماعت کے 30-30 لاکھ کے اجتماع ہو رہے ہیں. آخر یہ کہیں نہ کہیں تو رنگ لائے گی یہ بات، کدھر جا رہی ہے دنیا، تو انہیں خطرہ ہے. لیکن یہ کہ محمد کو بھیجا ہی اس لیے گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اب جو حضور کو بھیجا گیا تو اب جو حضور پر ایمان لانے والے ہیں ان کا تقاضا کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا. کاروبار کا لفظ استعمال کیا تاکہ ہمارے ذہنوں سے بہت قریب آ جائے. چھوٹے سے چھوٹے کاروبار میں بھی دو چیزیں لگتی ہیں، محنت اور سرمایہ. تھوڑا سرمایہ ہے، پھلوں کی ٹوکری سر پر لے کر جھومے، محنت زیادہ ہو جائے گی، سرمایہ کم ہے، کچھ نہ کچھ شام تک 50-100 روپے آپ کما لیں گے. اور ذرا زیادہ ہے تو ریڑھی مل جائے گی، اور زیادہ کھوکھا لگ جائے گا، اور زیادہ سرمایہ ہے دکان بن جائے گی بہت بڑی پھلوں کی، اور زیادہ سرمایہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو جائے گا. یہی ہے، ہر ایک میں پیسہ بھی لگے گا اور محنت بھی لگے گی.
یہی پیسہ یہی محنت اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اگر صرف کرو گے تو یہ وہ تجارت ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلا دے گی. حل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر. یا دیکھ لیجیے، کیونکہ روح سخن کن کی طرف ہے؟ منافقین اور ضعیف الایمان لوگ، کمزور ایمان والے لوگ، ان سے بات ہو رہی ہے نا. ایمان پختہ کرو اپنا، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اپنی جانیں بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اسلام کا نعرہ صرف نماز روزے پہ اکتفا، ہاں سور نہیں کھایا بڑا تیر مارا، شراب نہیں پی بہت بڑا تیر مار لیا، کیا بس یہی کچھ ہے دین؟ تو صحابہ کرام تو پھر واقعی جیسے منافق کہتے تھے پاگل تھے، پھر انہوں نے اپنی زندگیاں تجدید جھلے دے دی، گھر بار چھوڑے، فاقے کیے. کیوں؟ کس لیے؟ نماز روزے پہ تو کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، وہ تو نظام کی بات ہے. انہیں نظام کو بدلنے کے لیے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اب کیا کرو گے؟ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب گنتے جائیے اللہ کے کیا اجر و ثواب ہوں گے. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. نمبر تین، وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بڑے پاکیزہ گھرانے عطا کرے گا، مسکن رہائش گاہیں، ریزیڈینشل گارڈنز میں رہنے والے باغات میں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. نوٹ کر لیجیے، اصل کامیابی یہ ہے، دنیا میں کامیاب ہو جانا، دین حق کا غالب ہو جانا، یہ بونس ہے، اصل کامیابی یہ ہے. اس لیے کتنے ہی صحابہ تو فوت ہو گئے، دین کو غالب ہونے کی شکل میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں. 70 صحابہ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، کیا انہوں نے فتح مکہ کا منظر دیکھا ہے اوپر ور؟ وہ تو پہلے دنیا سے چلے گئے. ہاں عالم ارواح سے اللہ نے دکھا دیا ہو کہ دیکھو یہ ہے وہ منظر، جس کام کے لیے تم نے اپنی جانیں دی تھی، آج وہ دل خوش کن منظر تم بھی دیکھ لو. عالم ارواح سے، عالم امر سے مشاہدہ کرا دے، اللہ کرا سکتا ہے. لیکن وہ تو دنیا سے پہلے چلے گئے. فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے ہیں. فمنہم من ینتظر، باقی جو ہے منتظر ہے. باخرا تحبونہا، ایک اور بات کا بھی وعدہ ہے جو تمہیں بہت پسند ہے. نصر من اللہ و فتح قریب، اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے. یہ سورہ مبارکہ جو ہے غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے، تو غزوہ احزاب کے بعد ہی حضور نے فرما دیا تھا، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. قریش کی اب ہمت جواب دے چکی ہے، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب وہ آئندہ جو ہے چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے، اب تمہاری طرف سے آغاز ہوگا. پھر حضور گئے عمرے کے لیے، عمرہ ہوا، عمرہ تو نہیں ہوا، صلح حدیبیہ ہو گئی، جس کو انا فتح نہ لگا فتح مبینہ کہا گیا، تو وہ فتح قریب ہے. وہ بشر المومنین، اور نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. دیکھیے جو آیت تھی نا، میں نے کہا تھا کہ جو سورہ حدید کی اہم ترین آیت، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. نصرت کا معاملہ تھا، اللہ کے اور اس کے رسول کی نصرت کون کرتا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اس پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو. کیا مطلب؟ اس کائنات کو چلانے میں اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس زمین میں اللہ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، بغاوت کو فروغ کرو، حق حقدار کو دو، اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اس کا قانون چلے، اس کے احکام کی تنفیذ ہو، اس کا حق ہے. یہ بغاوت ہو گئی ہے، ظہر الفساد و پھر بر بالبحر، بر و بحر میں فتنہ ہے، فساد ہے، بغاوت. تو جو اللہ کے وفادار بندے ان کا کام کیا ہے، ان باغیوں سے لڑو، اللہ کی مدد کرو تاکہ اللہ کا حق، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، وہ حق جو ہے اس کو ریسٹور ہو جائے. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا تاریخ کے ایک مرحلے پر عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، من انصاری اللہ، یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں. اب دیکھیے مدد کی دو نسبتیں ہو گئی، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، اور کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں، اس میں فرق کوئی نہیں ہے. اللہ کا دین ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے تو اللہ کی مدد ہے. اس کے لیے خاص طور پر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. لہذا اس کے لیے اگر تم کام کر رہے ہو تو گویا کہ رسول کی بھی مدد کر رہے ہو. یہ دو مددیں ہو گئی. وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون مدد کرتا ہے، اللہ کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی غیب میں بن دیکھے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة، تو ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے ایمان لے آیا اور ایک گروہ کفر پر اڑ گیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی، تائید کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہی کامیاب ہوئے. لیکن یہ کامیابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کو تو انہوں نے سوری چڑھا چاہا، اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اس کے بعد بھی کافی عرصے تک شدید پرسیکیوشن کا سامنا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین جو ہیں انہیں بہت شدید تشدد جھیلنا پڑا ہے، دو طرفہ تشدد تھا ان پر، رومیوں کا بھی، اس لیے کہ وہ بت پرست تھے اور یہ موحدین خالص تھے، اور یہودیوں کا بھی، اس لیے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو سمجھتے تھے کہ بازیگر ہے، یہ تو صرف ایک جادوگر ہے اور کچھ بھی نہیں، معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ. لیکن اس کے بعد بالآخر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور پھر غلبہ ہو گیا، خاص طور پر جب شہنشاہ قسطنطین جو ہے اس نے عیسائیت اختیار کر لی اور پوری رومن امپائر ایک دم عیسائی ہو گئی، تو ان کا غلبہ جو ہے پوری دنیا میں چھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. میں نے دو ترجمے کیے، کرتی ہے اور کرتی رہے گی، حال اور مستقبل دونوں کو کور کیا ہے. اللہ کے لیے چار نام یہاں آئے ہیں، غیر معمولی بات ہے. عام طور پر دو دو ناموں پر، دو دو اسماء پر، دو دو صفات پر آیتیں ختم ہوتی ہیں، یہاں چار ہیں. الملک القدوس العزیز الحکیم، اس کا سبب سامنے آ جائے گا، دوسری آیت کے حوالے سے سمجھ آ جائے گا. وہ بادشاہ حقیقی ہے، بالکل بے عیب اور پاک ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جیسے وہ آیت جو ہے قرآن میں تیسری مرتبہ آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایسے یہ مضمون بھی چوتھی مرتبہ آ رہا ہے. دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آیا، پھر سورہ آل عمران میں آیا، چوتھی مرتبہ یہاں آ رہا ہے. اور اس میں حضور کا وہ بنیادی طریقہ کار ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے جماعت چاہیے، جمعیت چاہیے، عوام و انصار چاہیے، نفری چاہیے، مین پاور چاہیے. ویئر ٹو گیٹ اٹ فرام، ہاؤ ٹو گیٹ اٹ، ہاؤ ٹو پریپیئر دم، ہاؤ ٹو ٹرین دم، یہ تو جینٹک ٹاسک ہے. اس کے لیے یہ آیت ہے. وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا ہے ان پڑھوں میں ایک رسول جو انہی میں کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نمبر ایک تو یہ کہ وہ انہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتا ہے، آیتیں سنا رہا ہے. یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں کیا ہیں؟ اصل میں میگنیٹ ہے، میگنیٹ مطلاتیس. جو بھی سلیم الفطرت آدمی ہوگا وہ کھینچ آئے گا اس کی طرف. اس ہجوم میں سے کھینچنے کے لیے اللہ کی آیات ذریعہ بن جائیں گی. سلیم الفطرت لوگوں کو یہ کھینچ لے گا اور پھر ان کے ذہنوں میں اس کو اتارا جائے گا، تو ان کے اندر غلط خیالات، غلط نظریات، غلط عقائد سب صاف ہو جائیں گے، تطہیر ہو جائے گی ذہن کی. جب ذہن کی تطہیر ہوگی تو عمل کا بھی تزکیہ ہو جائے گا. غلط اعمال جو ہے وہ غلط فکر پر، غلط نظریات پر، غلط خیالات پر مبنی ہوتے ہیں. قرآن آ کر ذہن اور قلب اس کا تزکیہ کر دیتا ہے، زیادہ اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نمبر دو ہے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. پھر جب یہ تزکیہ نفس ہو گیا، اب انہیں تعلیم دینی ہے کتاب کی، شریعت کی. کتاب کہتا ہے شریعت کے لیے. اس پر میرا جو ایک کتاب چاہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا اصولی اساسی منہاج، کوئی 72 صفحے کا کتاب چاہ ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سجیسٹ کروں گا آپ حضرات کو کہ آج کے اس درس کے بعد سورہ صف اور سورہ جمعہ کے درس کے بعد کوشش کیجئے کہ ضرور اسے پڑھ لیں. زیادہ ظاہر بات ہے یہاں تو وقت نہیں ہے، ان چاروں الفاظ کا میں پورا جو ہے تجزیہ کر کے آپ کو بتاؤں. اور کیا یہ عمل ہے؟ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب و حکمت. اس سے تیار ہوئی ہے وہ قوم، اس سے تیار ہوئی ہے وہ جماعت، وہ حزب اللہ، وہ تیار ہو گئی ہے. ان کے ذہن سے غلط خیالات نکل گئے، غلط عقائد نکل گئے، غلط نظریات نکل گئے، دل سے غلط ارادے ختم ہو گئے، غلط خواہشات ختم ہو گئیں، غلط ایمبیشنز ختم ہو گئیں. ان دونوں کی تطہیر کے بعد ظاہر بات ہے کہ عمل تو خود بخود ٹھیک ہو ہی جائے گا. ذہن و قلب کی تطہیر و تزکیہ ہو گیا تو نفس کا تزکیہ خود بخود ہو جائے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ پہلے تو تھے کھلی گمراہی کے اندر. ظاہر بات ہے نا، کتاب تھی ان کے پاس، نہ کوئی شریعت تھی، نہ علماء تھے، کچھ بھی نہیں تھے، امیین، ان پڑھ. اسی لیے یہود تو انہیں بڑی حقارت کے نظر سے دیکھتے تھے اور استحقار کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اللہ نے اس رسول کو بھیجا ہے اوروں کو لیے بھی. یعنی امیین تو ہے بیسک، ان کے اصل مخاطب کون ہے؟ امیین، جن میں سے آپ خود ہیں. لیکن آپ صرف امیین کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، رسول پوری نوع انسانی کے لیے. تو اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. لما یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے حکمت والا. یوں سمجھئے جیسے ایٹم کا سٹرکچر اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سینٹر میں اس کا نیوکلیس ہوتا ہے، اس میں پروٹونز ہوتے ہیں، پھر اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں الیکٹرانز، کسی کے تھوڑے ہیں، کسی کے زیادہ ہیں. ہر الیکٹران جو ہے وہ اپنے مدار میں، جیسے نظام شمسی ہے، درمیان میں سورج ہے اور یہ زمین ہے اور یہ مریخ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، اپنے اپنے چکر لگا رہے ہیں. تو بالکل ذرے کے اندر بھی وہی سٹرکچر ہے جو نظام شمسی کا ہے، وہی سٹرکچر اس امت مسلمہ کا ہے. ایک اس کا نیوکلیس ہے، وہ ہے ارموں پر مشتمل. انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، انہی میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، انہیں یہ مقام اللہ نے دیا ہے. اس کے بعد ایرانی آ گئے، رومی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، سندھی آ گئے، ترک آ گئے. یہ ہے الیکٹرانز، چکر لگا رہے ہیں. یہ سٹرکچر ہے امت مسلمہ کا، نیوکلیس یہ ہے. لیکن بعد میں اور دوسری قومیں آئی ہیں، وہ بھی شامل ہو گئی. چنانچہ حضور سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں، تو حضور نے حضرت سلمان فارسی پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا شفقت کے ساتھ، کہ حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی فرد اسے لے آئے گا. مراد یہ کہ اس سے مراد یہ غیر عرب جو لوگ ہیں، خاص طور پر ایرانی، فلسفہ اور حکمت جو ہے جیسے ہندوستانیوں کے قدیم ہندوؤں کے یعنی یوں سمجھیے کہ گھٹی میں پڑا ہوا، ایسے ایرانیوں کی گھٹی میں پڑا ہوا، ایسے یونان، یوں تین مراکز ہیں بڑے بڑے. چوتھا اصل میں اسے فلسفے کا نہیں کہیں گے، حکمت کا کہیں گے. چائنا میں جو کنفیوشس وغیرہ ہیں وہ فلسفہ کم ہے، حکمت زیادہ ہے. لیکن ہندوستان، ایران اور یونان یہ تین مراکز ہیں، یہ تینوں ایرینز ہیں، اور یہاں فلسفہ جو ہے ان کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا ہے. تو بہرحال حضور نے اشارہ کر دیا کہ اور قومیں بھی آئیں گی جو ابھی تک اس میں شامل نہیں ہیں، شامل ہوتی جائیں گی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ایک وقت تھا کہ حضور تنہائی تھے نا، پہلے دن جب دعوت دی ہے تو چار ایمان لائے، تو ایک جمع چار پانچ، کل امت اس وقت پانچ پر تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جمع چار پانچ. ہوتے ہوتے مٹی ہی کے اندر دس سال کا تقریبا وقت گزرا ہے تو سو سوا سو آدمی ہو گئے. پھر یہ کہ صدر اضافہ ہوا ہے. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، اب یہ جو قرآن مجید جو اعلی انقلاب تھا حضور کا، بئی مانا کہ حضور نے جو اپنے ساتھ ساتھی جمع کیے وہ قرآن کے ذریعے سے جمع کیے، اس کے ذریعے سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچا، اسی کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا، اسی کے ذریعے سے ان کی تعلیم دی اور تربیت کی، اور وہ قرآن دے کر حضور امت کو دنیا سے چلے گئے. چنانچہ حجۃ الوداع کا آخری جملہ آپ کا یہی ہے، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. دیکھو لوگوں، میں تو جا رہا ہوں. آغاز ہی میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ شاید دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہیں ہوگی. اس کے بعد تو غالباً 80-82 دن حضور زندہ رہے ہیں اس دنیا میں. قد ترکت فیکم، میں جا رہا ہوں لیکن چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے پاس وہ چیز کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن امت اس کے بعد کیا کرتی رہی ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. سورہ شورا میں ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں، جب امت وارث بنتی ہے کتاب کی تو کچھ عرصے کے بعد خود کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ مثال جو ہے نشان عبرت کے طور پر دکھایا جا رہا ہے. تم سے پہلے یہی معاملہ ہوا تھا بنی اسرائیل کا، انہیں بھی ہم نے کتاب دی تھی تورات، وہ وارث بنے تھے تورات کے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. ذمہ داری تو یہ تھی اس کتاب پر یقین رکھو جیسا کہ یقین رکھنے کا حق ہے، اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے. یہ پانچ حقوق ہیں اللہ کی کتاب کے. میرا جو کتاب کیا ہے 1968 میں جو میں نے دو تقریریں کی تھی مسجد خضرا سمن آباد میں جمعے میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ ہمارا بیسک کتاب کیا ہے. انہی پانچ حقوق پر وہ پورا کتاب جو ہے وہ مبنی ہے. لیکن یہ کہ قوم کیا کرتی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ لادے وہ اپنے اوپر. اگر آپ فلسفے کی کتابیں، سائنس کی کتابیں لاد دیں گے کسی گدھے کے اوپر تو کیا وہ اس سے سائنسدان بن جائے گا؟ کیا وہ فلسفی بن جائے گا؟ میں مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس لوگ اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے، اللہ کی کتاب کا حق ادا نہ کرنا یہ اس کا جھٹلانا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی سورہ واقعہ کے اندر. کیا تم نے اپنا یہ مقصوم یہ ٹھہرایا ہے، انکم تکذبون، تم جھٹلا رہے ہو اس کو. اب اب حاضر حدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی ذرا ان سے کہہ دیجئے، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا یہ گمان ہے تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو، لاڈلے ہو، بہت دوست ہو، بہت اس کے پیارے ہو لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے، دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا دور رہنے کی آرزو ہوتی ہے، محبوب سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے یا ہجر کی خواہش ہوتی ہے، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، ہرگز ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے دونوں ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، جو کرتوت انہوں نے آگے ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے بینک میں انہیں معلوم ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے یہ بات، اور غالباً آل عمران میں بھی آئی تھی، قل ان الموت الذی تفرون منه والله علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف، اس ذات کی طرف جو خود کھلے اور چھپے، حاضر اور غائب سب کی جاننے والی ہے، فینبئکم، پھر وہ جتلا دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اب دوسرا رکوع جو بہت مختصر ہے اس سورت کا، تین آیتیں ہیں صرف، ترجمہ ہم کر سکیں گے لیکن اس کا ربط سمجھ لیجیے، یہ جو عمل تھا حضور کا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کو امت میں دوام عطا کیا گیا جمعے کے ذریعے سے، ہفتے میں ایک مرتبہ مسلمان جمع ہوں، نہائیں، غسل کریں، عطر لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، آئیں اچھے ماحول میں، کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو کر وہی کام کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ یہ تسلسل برقرار رہے امت کے اندر، یہ مقصد ہے اس جمعے کا جو کہ آج ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے، ایک رسم تو بن گئی ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل مقصد کیا تھا، وہی کام، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ حضور کے نائب حضور بھی کرتے رہے، مدینے میں آ کر آپ نے جمعہ شروع کیا ہے تو مسلسل ہر جمعے کو آپ یہی کام کرتے تھے، کانا صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، خطبے میں آپ کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو تذکیر اور یاد دہانی کراتے تھے۔ اس کے لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی جمعے کی نماز کے لیے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دبکو، ہم تن متوجہ ہو جاؤ اور کاروبار دنیاوی چھوڑ دو، کاروبار دنیاوی حرام مطلق ہے، اذان جمعہ سے لے کر جماعت کے ادا ہو جانے تک اس عرصے میں اگر کوئی کاروبار کیا ہے تو خواہ کتنا ہی آپ نے ایمانداری سے کیا ہے، صحیح کیا ہے، وہ حرام کیا ہے، وہ ضرور میں کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں پھیل سکتے ہو، منتشر ہو سکتے ہو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، پورے دن کا مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ یہود میں ہے، ہفتے کا دن پورا کا پورا، کاروبار دنیاوی حرام، یہاں صرف اس ساتھ کے لیے ہے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، لیکن اپنی معاشی سرگرمیوں میں بھی مصروف ہو، گھر کے اندر گھریلو تب بھی اللہ کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے، اس کی تشریح میں کر چکا ہوں 21ویں پارے کی پہلی آیت کے ضمن میں، کہ اللہ کے ذکر کی کیا کیا صورتیں ہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ مدینے میں کوئی قحط کی سی کیفیت تھی، اجناس نہیں تھا بازار میں، بالکل خالی پڑی تھی دکانیں، تو لوگوں کو دقت ہو رہی تھی، حضور خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں گھنٹیاں بجنی شروع ہوئی، اونٹوں کے گردنوں میں جو گھنٹیاں پڑی ہوتی ہیں تو سمجھا کہ قافلہ آ گیا ہے، تو سب لوگ لپکے، ایسا نہ ہو کہ اناج ختم ہو جائے ہم رہ جائیں، اور حضور صرف چند ساتھیوں کے ساتھ رہ گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوتا تھا جبکہ جمعہ کا بھی خطبہ جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عیدین کا خطبہ آج بھی ہوتا ہے، عیدین میں عید الفطر عید الاضحیٰ میں آپ کو معلوم ہے خطبہ نماز کے بعد ہے، تو اس وقت غالباً یہ شکل تھی، تو اس وجہ سے لوگوں نے سوچا نماز تو ادا ہو گئی، اب خطبے کی بات رہ گئی، کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں جا کے سادہ اپنا خرید لیتے ہیں، تو اس پر ڈانٹ بتائی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا، جب یہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت، کوئی کاروبار، لین دین، یا یہ کوئی اور کھیل تماشا، تو ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ ترکو کا قائم، اور نبی آپ کو